ایک سوال تو یہ ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو بیٹھنے میں تکلیف ہے, تو جب بیٹھنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ جیسے شاید ایک دو دن پہلے بھی بات آئی تھی کہ کرسی پر بیٹھنا جو ہے وہ بیٹھنے ہی کے حکم میں ہے, اتنا ہے کہ بیٹھنے کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں. انسان زمین پر بیٹھے, تشہد کی جو حالت ہوتی ہے دو زانو جس کو کہتے ہیں وہ بیٹھے, یا جیسے چار زانو کہلاتا ہے آرام سے وہ بیٹھ جائے, اگر اور تکلیف ہے ٹیک لگا کر بیٹھ جائے, کرسی پر بیٹھ جائے, یہ سب بیٹھنے ہی کے حکم میں آ جاتا ہے, یہ سب بیٹھنے ہی کے حکم میں ہے. تو اس میں سے سب سے اچھی حالت یہ ہے جو نماز میں متعین ہے کہ انسان تشہد کی حالت میں جو بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے, قعدے میں, تحیات وغیرہ میں, اور اگر اس میں تکلیف ہے تو اس کے بعد جو بھی اس کے لیے آسانی کی صورت ہو وہ اختیار کر لے, زمین پر بیٹھے زیادہ بہتر ہے, اس میں تکلیف ہے تو کرسی پر بیٹھ جائیں وہ بھی ٹھیک ہے, بیٹھنے ہی کے حکم میں ہے. اور یہ نماز کامل نماز کہلائے گی جس کو کہتے ہیں قیام بھی کر رہا ہے, رکوع بھی کر رہا ہے, سجدہ بھی کر رہا ہے, بس بیٹھنے میں وہ کرسی پر بیٹھ رہا ہے, تو بیٹھنے کی جو مستون حیعت ہے اس کو چھوڑ رہا ہے, اور وہ بھی عذر کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کر سکتے اس طرح. دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص سجدے میں گیا اور سجدے میں جاتے ہوئے اس نے دو سجدے تلاوت کر لیے, سجدے تلاوت کے لیے گیا اور دو سجدے کر لیے, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ سجدہ تلاوت کے لیے انسان جب جاتا ہے ایک سجدہ تو سجدہ تلاوت ہے, اور جیسے عادت ہوتی ہے نماز میں ایک ساتھ دو سجدے کرتے ہیں تو دوسرا سجدہ کر لیا تو وہ ایک زائد سجدہ ہو گیا, اور نماز میں زائد سجدہ کر لیا تو اس کی وجہ سے نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا, اس سے نماز صحیح ہو جائے گی. شاید آج ایک اور سوال آنے والا ہے آج کے متعلق کہ پتہ نہیں عورتوں کی نماز صحیح ہو گئی نہیں ہو گئی, اس لیے کہ سجدے کا اعلان عام طور سے عادت ہوتی ہے کہ سجدے کا اعلان کیا جائے. ہمارے ہندوستان پاکستان میں کبھی بھی اعلان کا دستور نہیں ہے کہ تراویح میں اعلان کیا جائے کہ فلانی رکعت میں سجدہ ہوگا, بلکہ بعض علماء منع بھی کرتے ہیں وہاں, چونکہ وہ یعنی یہ کیا کہ لوگوں کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا امام سجدے میں جا رہا ہے تو سجدے میں چلے جائیں, لیکن خیر یہاں ایک عام عادت ہے تو لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی نماز مردوں میں تو نہیں عورتوں میں, ہو سکتا ہے کسی کی طرف سے کل تک سوال آ جائے, لیکن ابھی تک تو نہیں آیا الحمدللہ. اچھا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور فدیہ ادا کرنا شرعاً اس کے لیے درست ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ 30 دن کا فدیہ ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں ادا کر سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک یا دو مسکینوں کو دے سکتے ہیں یا 30 کو دینا ہوگا؟ ایک یا دو کو دے سکتے ہیں. اچھا تیسرا یہ ہے کہ ایک وقت کے کھانے کی مقدار یا دو وقت, اس میں کھانے کی مقدار کی بات نہیں ہے, فدیہ میں تو مقدار جو انسان جب ادا کرتا ہے تو وہ تو قیمت کے اعتبار سے ادا کرتا ہے, اور قیمت کے اعتبار سے وہ جو صدقہ فطر کی مقدار جہاں انسان ادا کرے گا وہاں جو صدقہ فطر کی مقدار ہو اس مقدار کے لحاظ سے ایک فدیہ ہوگا, وہ چاہے ایک مسکین کو دے دیں زیادہ کو دے دیں, بس اتنا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد فدیہ ادا کیا جائے, رمضان سے پہلے نہیں, رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد فدیہ ادا کریں, بعد میں جب بھی ادا کر دیں لیکن شروع ہونے سے پہلے نہیں, اس لیے کہ جب تک روزے لازم ہی نہیں ہوئے تو فدیہ بھی نہیں ہوا, تو اس وجہ سے فدیہ ادا کرنے کے لیے بس رمضان کا انتظار کر لیں, رمضان سے پہلے نہیں. اگر اس سال کا سوال ہے پھر تو آسان ہے, لیکن آئندہ کے لحاظ سے فدیہ ادا کرنا ہے تو رمضان شروع ہونے کے بعد کریں, لیکن پھر اس کے بعد 30 دن کا ایک ساتھ شروع رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں. یہاں کینیڈا کے لحاظ سے فدیہ کی مقدار جو ہے وہ اس سال ہم نے جو حساب لگایا ہے اس کے اعتبار سے, ہم لوگ حساب لگاتے ہیں یہ عام جو استعمال کرنے کا جو آٹا ہوتا ہے گیہوں کا اس کے اعتبار سے, ورنہ کھجور کے اعتبار سے کوئی دیکھے تو الگ ہوگا, کھجور کی کون سی قسم کے لحاظ سے دیکھتے ہیں اسے, کہ کھجور کی بہت سی اقسام ہیں, تو اس کا ایک سا کی مقدار ہے اور ایک سا کا اندازہ کیا جاتا ہے تقریباً 7 پاؤنڈ, تو 7 پاؤنڈ ہے کھجور میں سے لے لے کوئی بھی قسم کی کھجور جس کو جو حساب لگانا ہو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں نے جو حسابات لگائے ان کو غلط کہنا مقصد نہیں ہے, ہر ایک مختلف چیزوں سے حساب لگاتا ہے. احادیث میں کھجور کا بھی ذکر ہے, کشمش کا ذکر ہے, کشمش کی بھی مختلف اقسام آتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو کا بھی ذکر ہے، گیہوں کا بھی ذکر ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے، کھجور تو صرف رمضان میں لوگ کھاتے ہیں اور افطاری کے لیے اس کو سمجھا جاتا ہے، ہمارے عرب میں تو خیر کھجوروں کا عام دستور ہے، پھر بھی گیہوں کا آٹا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اس کی بنیاد پر، اور گیہوں تو عام ملتے نہیں، یہاں کے استعمال کی چیز ہی نہیں ہے، اور بہت کم کبھی کبھی مل جاتے ہیں، ملتے ہیں لیکن بہت کم ملتے ہیں۔ عام جو استعمال کی چیز ہے، ہمارے یہاں گیہوں کا آٹا پہلے سے تیار ہو کر آتا ہے۔ ہندوستان وغیرہ میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں انسان گیہوں خرید لے، جا کر چکی والے کے پاس گیا، اس نے چکی میں پیس لیا، تازہ آٹا بن گیا، وہاں کا یہ طریقہ ہے۔ تو وہاں گیہوں سستے ہوں گے، گیہوں کا آٹا پیسنے کے بعد چونکہ ایک محنت مزید بڑھ جاتی ہے تو اس میں قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے گیہوں کا آٹا تیار ہو کے ہی آتا ہے، اور اگر گیہوں پورے لینے ہیں تو وہ مہنگے پڑیں گے، اس وجہ سے کہ عام اس کا استعمال نہیں ہے، عام طور پر لوگ اس کو نہیں لیتے ہیں، کم ملتا ہے۔ تو ہم گیہوں کے آٹے کی بنیاد پر حساب لگاتے ہیں، اور اس کا ہے آدھا سا، اور آدھا سا 3.5 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ 3.5 پاؤنڈ گیہوں کا آٹا کتنے کا ملتا ہے، ہر ایک اپنے لحاظ سے حساب لگا سکتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے اعلان ہو یا وہاں سے اعلان ہو، جو بھی ہے ہر ایک اپنے علاقے میں دیکھ لے کہ ہم کے گیہوں کے جو آٹا لیتے ہیں روٹی بنانے کا، وہ کتنے کا آتا ہے۔ عام طور پر جو قیمتیں چل رہی ہیں وہ قریب قریب اگر ہم زیادہ لگائیں تو، یعنی ویسے تو $1 سے کم کا 1 پاؤنڈ آتا ہے، $1 سے کم کا۔ ہمیں چاہیے تقریباً 3.5 پاؤنڈ، جیسے کہ 7 تو 1 سا ہوتا ہے، آدھا سا 3.5 پاؤنڈ، 3.5 پاؤنڈ گیہوں کا آٹا جو ہے وہ تقریباً 375 بنے گا۔ تھوڑا سا ہم اوپر بڑھا کر، چند سینٹ بڑھا کر اگر ہم کرتے ہیں تو 375، احتیاطاً کوئی $4 دینا چاہے تو مرضی ہے، لیکن 375 یہاں کینیڈا کے اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ US میں آٹا مہنگا ہے، ڈالر بھی اس کا بڑا ہے اور آٹا بھی مہنگا ہے، تو وہاں کے لحاظ سے 450 شاید یا 425 ایسا کچھ ہے $ کے اعتبار سے۔ یہاں دیں گے تو سستا پڑے گا، یہاں 375 ہوگا کینیڈین ڈالر کے اعتبار سے۔ اگر کوئی شخص سجدے میں سجدے پر قادر ہو لیکن تعدیل ارکان سے تکلیف بڑھ جاتی ہو، تو بار بار کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے گا؟ نہیں، اگر تعدیل ارکان مشکل ہے لیکن سجدہ کر سکتے ہیں اور رکوع کر سکتے ہیں، تو چونکہ وہ تو فرض ہے تو اس لیے کھڑے ہو کر صحیح طریقے سے رکوع سجدہ کریں۔ تعدیل ارکان اگر چھوڑنا پڑے تو تعدیل ارکان مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیں تو الگ بات ہے، لیکن فرض نہ چھوڑے، اس لیے کہ فرض کا درجہ پہلے آئے گا، واجب کا درجہ بعد میں آئے گا۔ تعدیل ارکان بعضوں نے سنت موقعہ کہا، بعضوں نے واجب کہا، لیکن بہرحال فرض نہیں ہے۔ اور رکوع سجدہ، اس میں رکوع میں صحیح طریقے سے ادا کرنا، سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنا، رکوع کرنا، یہ سب تو فرائض میں آ جاتا ہے۔ تو فرض ادا کرنے پر قادر ہے تو وہ ضروری ہے، واجب اگر مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا پڑے تو اس میں گنجائش ہے۔ بس اب اخیری سوال آج کا کر لیتے ہیں کہ کوئی عورت ہے جس نے روزہ رکھنا شروع کیا اور درمیان میں اس کے لیے اس کے ایام شروع ہو گئے، تو اب کیا حکم ہے، کیا وہ روزہ توڑنا ضروری ہے یا روزہ خود ہی ٹوٹ گیا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے روزہ شروع کیا اور اب اس کے لیے اس کے ایام شروع ہو گئے تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چونکہ حالت حیض میں روزہ رکھنا منع ہے، تو روزہ رکھنا اس کے لیے منع ہے۔ اب وہ اس کا روزہ اگر رکھا بھی تو نہیں ہوگا، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو کچھ کھا لینا چاہیے تاکہ شریعت کے حکم پر عمل ہو جائے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، تاکہ وہ، یعنی کہ ایسا بھی نہیں کہ روزہ ہے اور روزے داروں کی مشابہت بھی نہیں، ہاں سامنے نہیں کھانا لوگوں کے، لیکن بہرحال یعنی روزہ اگر جب شرعی لحاظ سے ختم ہو چکا ہے تو پھر کچھ کھا بھی لینا چاہیے، اس لیے کہ شریعت کا حکم یہ کہ عورت روزہ نہ رکھے۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ شروع دن کے شروع حصے میں اس کے ایام چل رہے تھے اور درمیان میں ظہر کے قریب مثلاً وہ پاک ہو گئی، تو اب چونکہ اب وہ ان لوگوں کے حکم میں ہے جن پر شریعت روزے کو لازم قرار دیتی ہے، حالانکہ روزہ اس کا شروع نہیں ہوا، لیکن اب اس کو کھانے پینے سے رکنا ضروری ہے مغرب تک، اس لیے کہ اب وہ ان لوگوں کے حکم میں شامل ہو گئے جو روزہ، جن کو رکھنے کا حکم ہوتا ہے، تو اس دن کا روزہ تو اس کا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اب کھانے پینے سے رکنا ضروری ہے۔ تو دن کے شروع میں پاک تھی، اب ہے شروع ہوا تو کھانا ضروری ہے۔ دن کے شروع میں اگر وہ پاک نہیں تھی، اب پاک ہو گئی تو اب کھانے سے رکنا ضروری ہے. دونوں میں یہ احکام کے خیال, دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. یہ اسی طرح مسئلہ ہے کہ کوئی مسافر ہے, کہیں سفر پر جاتا ہے, تو مسافر ہے, مسافر ہونے کے وقت تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. صرف ایک اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, رکھ تو سکتا ہے لیکن نہ رکھنے کی اجازت ہے. لیکن وہ اپنے وطن پہنچ جاتا ہے یا ایسی جگہ جہاں پر اس کو ٹھہرنا ہے, یہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے, اب مقیم ہو گیا, اب مثلا ظہر کے وقت کوئی سفر سے پہنچتا ہے, یہاں آتا ہے اور یہاں آ کر اس کا 1 مہینہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے. سفر کے دوران تو اس کا روزہ نہیں تھا, ظہر کے وقت یہاں پہنچا, اب ظہر سے مغرب تک کھانے کی اجازت نہیں ہوگی, اس وجہ سے کہ اب یہاں پر وہ پہنچ چکا ہے, مسافر نہیں رہا. چاہے وہ مسافر تھا اور روزہ نہیں تھا, اب مسافر نہیں رہا تو اب کھانے پینے سے رکنا بھی ضروری ہوگا اس کے لیے مغرب تک. یہ اس طرح کے احکام تھوڑا سا اس میں سمجھنے میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.